ترجیح نمبر ایک، اگر اللہ اور اس کا رسول ہے تو پھر بیوی بچے پہ زیادہ لگے گا کہ اللہ اس کے رسول پر؟ میرا بھائی کہتا ہوتا تو اسی الٹ ہے، میں نے یہی تو ایمان کی کسوٹی آپ کے ہاتھ میں پکڑا دی، آپ ہی سے پوچھا ہے، اگر اس سے الٹ ہوتا ہے تو اپنے ایمان کی خیر منا لو، محبت رسول اور محبت الہی جزء ایمان نہیں شرط ایمان ہے، اگر بیوی کی محبت، بچے کی محبت، گھر کی محبت، ذات کی محبت محمد رسول اللہ کی محبت سے زیادہ ہے تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ ہماری طرح کے نہیں تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، وہ بڑے صاف صاف لوگ تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا لا یومنو احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا، لا یومنو، اتنی عربی تو اب آپ کو آ گئی ہے، لا یومنو، نہیں مومن ہو سکتا احدکم، تم میں سے کوئی ایک بھی، حتی اکونا، حتی یہاں تک کہ، اکونا کہ میں ہو جاؤں، کون کا مطلب ہونا، اکون میں ہو جاؤں، احب الیہ سب سے زیادہ پیارا اس کی طرف، من ولدہ اس کی اولاد سے، ووالدہ اور اس کے آبا و اجداد سے، والناس اجمعین اور سارے لوگوں سے زیادہ میں پیارا نہ ہو جاؤں، اس وقت تک وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ اب یہ فتویٰ کسی مولوی صاحب کا ہے کہ رسول اللہ کا، تو پرکھنا تو آپ نے ہے۔ اس زمانے میں جب یہ بات ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں حلفن کہتا ہوں میرے مال سے اور میری اولاد سے، میری چاہتوں سے سب سے زیادہ پیارے مجھے آپ ہیں، لیکن میری جان سے زیادہ نہیں، جان مجھے اپنی زیادہ پیاری ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ عمر تیرا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا، جاؤ سوچو۔ رات بھر سوچتے رہے، اگلے دن صبح فجر پہ آ کے کہا کہ یا رسول اللہ بات واضح ہو گئی ہے، خدا کی قسم اپنی جان سے بھی زیادہ آپ مجھے عزیز۔ جذباتی کیفیت میں نہیں کہا، سوچ کر کہا، سمجھ کر کہا ہے۔ آپ بھی سوچ سمجھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ سے سب سے زیادہ پیار ہے، مجھے اللہ سے سب سے زیادہ پیار ہے، کہہ سکتے ہیں؟ اور ترازو آپ کے ہاتھ میں ہے، تول کے دیکھ لیجیے۔ اس محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور محبت الہی کے بارے میں اگر جاننا ہو کہ کون زیادہ محبت رسول کرتا ہے، کون محبت الہی میں غرق ہے، کس کی ترجیح نمبر اللہ اس کا رسول ہے، اگر اس کو جاننا ہو تو قرآن حکیم نے کسوٹی دے دی، اور کسوٹی یہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محبوب، اے رسول پاک، یہ جو دعوے کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ سے اور اس کے رسول سے بڑی محبت ہے، انہیں آج کہہ دو ان کنتم، اگر ہو تم سب تحبون، محبت کرتے ہو تم سب اللہ اللہ سے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، فتبعونی، تو پھر میری اتباع کرو۔ گویا جو رسول کی اتباع کرے گا وہ اس بات کی دلالت ہوگی کہ اسے اللہ سے محبت ہے، اور اگر رسول کی کوئی اتباع نہیں کرتا تو اس کا دعوی محبت جھوٹا ہے. اور پھر اتنا ہی نہیں کہہ کر چھوڑ دیا, پھر محبتیں تکمیل چاہتی ہیں کہ ایک طرفہ محبت نہ رہے. محبتیں تو دو طرفہ ہوتی ہیں. تو پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یحببکم اللہ, پھر اللہ بھی تم سے پیار کرے گا. صرف اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہیں اللہ سے پیار ہے تو اللہ کہتے ہیں پھر میرے محبوب کا کہنا مانو. اگر تم میرے محبوب کا کہنا مانتے ہو تو میں سمجھوں گا کہ تمہارا پیار سچا ہے اور اس کے بدلے میں بھی تم سے پیار کروں گا. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, پھر اللہ بھی تم سے پیار کرے گا. یہ پیار, یہ محبت, الفاظ میں بولتا جا رہا ہوں, پتہ نہیں یہ آپ کو سمجھ بھی آ رہے ہیں کہ محبت ہوتی کیا ہے. جہاں کوئی انسان کوئی حسن دیکھتا ہے, کوئی خوبی دیکھتا ہے, کوئی کمال دیکھتا ہے, اس حسن, اس خوبی, اس کمال کو دیکھ کر اس کا دل متاثر ہو جاتا. وہ حسن چھوٹے درجے کا ہو تو آدمی کہتا ہے اچھا ہے, حسن زیادہ درجے کا ہو تو کہتا ہے بہت اچھا ہے, بہت ہی عمدہ ہو تو کئی دفعہ ایسے ہوتے ہیں الفاظ پیچھے رہ جاتے ہیں, منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے, آدمی دیکھتے ہی رہ جاتا ہے. خوبی کسی جواب اللہ نے دیا تھا, اس کے بیٹے جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کو طلاقیں دے دی تھی. اس صدمے میں محمد رسول اللہ کو تکلیف تو بہت ہوئی. یہ اسی کو پتا جس کی بیٹی کو طلاق ہو جائے, اور منہ پہ آ کے ایک شخص نے تھوکنے کی بھی کوشش کی. پتا ہے مکہ ہو گیا تو حضرت عبداللہ, حضرت عباس جب تشریف لائے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کو دور سے دیکھتے ہوئے, حدیث کے الفاظ ہیں کہ وصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے ساتھ چھلانگ لگاتے ہوئے محمد رسول اللہ حضرت عباس کے پاس گئے اور جا کے پوچھا اینا ابن عمی, ابو لہب کے بچے جو میرے چچا زاد ہیں کہاں ہیں, وہ نہیں ابھی آئے. ایسے ظالموں کو معاف کرنے کا حوصلہ اس وقت ملتا. یہ حکمرانی کی علامت ہوتی ہے جب لوگ اس طرح کی استقامت دکھاتے ہیں, اللہ دنیا کی حکمرانی انہیں عطا کرتا ہے, کیونکہ یہ انسانی بنیادی اوصاف ہیں. کلمہ پڑھنا, یہ میں جملہ معترضہ کے طور پہ کہنے لگا ہوں, کلمہ پڑھنا اور کلمہ نہ پڑھنا اس کی بنیاد پر اقتدار نہیں ہوتا. اقتدار اس بنیاد پر ملا کرتا ہے کہ انسانی بنیادی اوصاف جو اللہ نے قرار دے دیے ہیں, جو قوم ان کو اپنا لے گی دنیا کا اقتدار اللہ اسے دے گا, کیونکہ مقصد فتنے کو ختم کرنا ہے. جس زمانے میں یورپ کے لوگوں نے انسانی بنیادی اوصاف کو اپنایا تو اللہ نے انہیں قوت عطا فرمائی, اور جب ان کے اندر سے نکلتے گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ برطانیہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اتنی بڑی سلطنت تھی کہ اس کے اندر سورج ہی غروب نہیں ہوتا تھا, جب سے اس کے اندر سے انسانی بنیادی اوصاف نکلنے شروع ہوئے ہیں اللہ نے اب اتنا چھوٹا کر دیا کہ اس کے اندر سورج طلوع ہی نہیں ہوتا. دنیا میں اقتدار کی یہی چابی ہے انسانی بنیادی اوصاف. میں نمازیں بہت پڑھوں لیکن بے صبرہ ہو جاؤں, میں نمازیں بہت پڑھوں لیکن لالچی ہو جاؤں, میں روزے بہت رکھوں لیکن میں بڑوں کا احترام ہی نہ کروں, میں رات کو کھڑے ہو کر دیر تک عبادت کروں, اللہ اللہ کرتا رہوں لیکن لوگوں کے حقوق مارتا رہوں, میں سارا دن تسبیحات کے اوپر وقت لگا دوں, وقت ملے تو اپنے کی غیبتیں شروع کر دوں. یہ انسانی بنیادی اوصاف کے عاملین جب تک نہیں بنتے اللہ کا اقتدار نہیں ملا کرتا. جب یہ مل جائے پھر اندر سے قوت ہوتی. اب قوت ہو گئی ہے تو ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا، اور دیکھنا لڑتے ہوئے بھی حد سے نہ بڑھنا. اب انسانی بنیادیں صاف ہوں گے تو حد سے نہیں نہ بڑھو گے. جتنے انسانی بنیادیں اور صاف میں کمی ہوتی ہے اتنا ہی انسان آگے بڑھ جاتا. انسانی بنیادی اوصاف یہ ہیں کہ اگر کسی نے کوئی حرکت کی ہے تو اتنی سزا تو ہو سکتی ہے، اتنی تو تم دے سکتے. لیکن دشمنی پال کر اس نے ایک آدمی کو مارا ہے، میں اس کے کم از کم 10 بندے نہ مار لوں گا، میرے سینے کو ٹھنڈ نہیں پڑے گی. یہ عداوت کا مسئلہ، یہ طریقہ ٹھیک ہے. انسانی معاشرہ ہے، ایک آدمی سے قتل ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، تو تم اپنا مقدمہ عدالت میں لے جاؤ، اسلامی حکومت بن گئی ہے، وہ فیصلہ کرے گی، تو ایک کے بدلے میں ایک ہی قتل ہوگا نا. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کسی نے، کہ ایک قبیلے نے کسی کو قتل کیا ہو، یہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، تو اس قبیلے کے اگر بڑے آدمی نے قتل کیا ہے تو قتل جو ہوا ہے وہ کوئی عام سا آدمی ہے، تو قبیلے کا بڑا آدمی کہے کہ اچھا بدلہ اگر لینا ہی ہے تو ہم بھی اپنا کوئی غلام، کوئی غریب آدمی دے دیتے ہیں. اپنی دو چودھریوں کی لڑائی ہو جائے تو وکیل صاحب سے پوچھیں کہ مقدمے میں نام کن کا ہوتا ہے؟ بچارے مزاروں کا، مزاروں کو دے دیتے ہیں، دیش مزارے ہو جاتے ہیں بچارے. غلاموں کی یہی موت ہوتی ہے، یہ انسانی انصاف سے گرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. ولا تعتدوا، حکم دیا کہ اگر وہ تم سے لڑیں تو پھر تم نے ان سے لڑنا ہے، ویسے نہیں لڑنا. نمبر دو، وہ لڑے اس سے مراد کیا ہے؟ شاعر اسلام پر کام کرنے سے وہ تمہیں روکیں، ان سے لڑنا ہے. اذان شاعر اسلام میں سے ہے جی؟ اذان دینا، میں آپ کو وقت سے پہلے بتا رہا ہوں کہ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے، اگر اسی طرح کی حکومتیں رہیں جو خلیفہ نہ ہوئے، تو پاکستان میں اذان پہ پابندی لگنے والی ہے. اور آپ کی اطلاع کے لیے، ابھی میں ابو ظہبی جب گیا تھا وہاں میں نے دیکھا ہے کہ پہلے مرحلے میں انہوں نے پابندی لگا دی تھی کہ کوئی اذان نہیں ہوگی، ریڈیو سے ایک اذان نشر کی جائے گی، کسی مسجد سے نہیں اٹھے گی آواز. اہل علم نے ڈرتے ڈرتے، چونکہ ان کے اندر انسانی بنیادی اوصاف کم ہیں، ڈرتے ڈرتے اپیل کی کہ حضور یہ تو ہمارے دین سے ہٹنے والی بات ہے، مہربانی کریں تو ہماری ہر مسجد سے اذان کی آواز ضرور اٹھنی چاہیے. تو انہوں نے کہا ہم تمہاری یہ بات تسلیم کر لیتے ہیں لیکن تم اذان نہیں دو گے. اب اللہ ایک انہوں نے ایجاد کیا ہے، اس کے تاریں تو پورے ہر جگہ پہ پھیلا دی ہیں، تو وہ کنیکشن مل جاتا ہے جب ٹائم ہوتا ہے اذان کا، تو ایک اذان مرکزی دفتر سے دی جاتی ہے اور تمام مساجد سے کے اندر اس سوئچ کو چونکہ آن کر دیا جاتا ہے اور باقی مساجد میں اس کی آواز پھیلتی ہے. مسجدوں میں اذان دینے پہ پابندی کا پہلا مرحلہ انہوں نے مکمل کر لیا. دشمن یہ چاہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بار بار اذانیں نہ دی جائیں، ہر جگہ پہ اذان کا نام نہیں ہونا چاہیے. یہ پہلا مرحلہ تھا، وہ عبور کر گئے. شاعر اسلام سے جو روکے گا اس کے خلاف ہم لڑیں گے. یہ ہمارے دین کو جو قتل کرنے کی کوشش کرے گا، ہم اپنے دین کو بچانے کے لیے فی سبیل اللہ اس کے لیے لڑیں گے. اس کے لیے نہ کسی گروہ، نہ کسی شخصیت، نہ ذات کا فائدہ نہیں دیکھیں گے. فائدہ صرف ایک ہوگا کہ کیا اس کے ذریعے اللہ کے نظام کو تقویت ملتی ہے یا نہیں ملتی، بس یہ دیکھنا. حد سے نہیں بڑھنا، یہ یاد رہے. اگر ایسا کر بھی رہے ہیں
तो ये नहीं हो सकता कि अगर किसी अमरीकी ने यह पाबंदी लगाई है कि तुमने अजान नहीं देनी, ये दाढ़ी नहीं रखनी, दाढ़ी मुंडा दो, ये दूसरा ये आ रहा है, ये भी अर्ज कर दूं, दूसरा ये ऑर्डर भी आ रहा है, फौजों के जरिए पहले आएगा, आम आदमी पे बाद में आएगा, और अबू जैबी वगैरह कतर वगैरह में ये आ गया है, कोई शख्स जो दिफाई फौज के अंदर काम करेगा दाढ़ी ना रख सकेगा। उन्होंने फिर अपील की कि हजूर ये तो रसूलुल्लाह का हुक्म है, हम इसको नहीं छोड़ सकते, ये तो हमारे दीन पर हमला हो जाएगा, ये ना करें। अब उन्हें 1 मिलीमीटर की इजाजत मिली है, कितनी? 1 मिलीमीटर की इजाजत मिली। जब इस तरह के हुक्मरान आए जो खलीफा ना हो, वो गैर के हुक्म को अल्लाह का हुक्म का दर्जा देना शुरू कर दें, तो फिर दीन के ऊपर हमला होता है। तो मुसलमानों की उस वक्त ये अल्लाह की तरफ से फिसबिल्लाह जिहाद करके अल्लाह के दीन को गालिब करने का फरीजा नंबर 1 पे आ जाता है, ये तरजीह नंबर 1 बनती है। सूद के बारे में तो अब आपको दोबारा जब वापस जाना है गैर सूदी बैंकिंग में, वो अजीब सा लगेगा, लेकिन अब सूदी काम करने वाले बैंक खुलते हैं, हम समझते हैं तरक्की हो गई, आदि होते जा रहे। जो कहे अल्लाह कहे कि मेरे साथ मेरे रसूल के साथ खुली जंग है, और जो बदबख्त उसके मुकाबले कहे कि अगर तुमने अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ जंग न की तो भूखे मर जाओगे, तो किसकी बात मानोगे? ये फितना पैदा करने वाला, ये प्रोसिक्यूशन करने वाला, जो मैं खुशहाली के लिए तरीका समझाऊं तुम भी ऐसा समझो, ऐसा करने वाले के खिलाफ जिहाद करना पड़ेगा। यह था कि हकदा वजदना आबाना, उनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। फिर लड़ने के लिए हर एक तरह के आदाब हैं, हाथ से नहीं बढ़ना। जिस जगह पर दावत के जरिए जिहाद होगा वहां दावत ही का काम करेंगे, वहां तलवार नहीं निकालेंगे। पाकिस्तान में अगर हमारे हुक्मरान इस तरह की हरकतें करते हैं तो हम दावत के जरिए अवाम के साथ मिलाएंगे, और जिस तरह मदीने की एक बड़ी अक्सरियत मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात पे लब्बैक कह गई थी, उसके बाद ऑटोमेटिकली हुक्मरान वहां का कौन बना है? अल्लाह वाला बना है, तो वो दूसरा बन गया है। हालांकि अब्दुल्ला बिन उबई वो रईसुल मुनाफिकीन, उसका ताज तैयार हो चुका था, ऐलान हो चुका था कि मदीने का हुक्मरान वो होगा। फिर वो हुक्मरान क्यों नहीं बन सका? उसका तो कबीला भी वहीं पर था, उसके तो लोग वहां पर थे, उसको वोट देने वाले मौजूद थे, लेकिन फिर किसी ने तस्लीम किया है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को तस्लीम। देखना, ज्याती ना करना, फसलों को ना जलाना, जो जंग से भाग जाए उसको ना मारना। वो लोग जो जंग में हिस्सा नहीं लेते, वो बच्चे, वो औरतें जो जंग में हिस्सा नहीं ले रही, तुम्हारी दुश्मनी कौम से अगर हो भी तो उनको नहीं मारा जा सकता। इस्लाम ने कहा वला तातलू, देखना दुश्मनी ना करना, आगे ना बढ़ना, ज्याती ना करना। दुश्मन मर जाए तो गुस्से में आके उसके चेहरे का मसला न करना, उसके चेहरे को न बिगाड़ना। लड़ना भी है तो पूरी शराफत के साथ लड़ना, पूरी वकार के साथ लड़ना, घटिया हरकतें न करना, आपे से बाहर ना होना। जब अब तो आपको पता है फिलॉसफी आ गई है कि इंकलाब तो बंदूक की लोक से आता, यह फिलॉसफी गलत है। इंकलाब लोगों के दिलों के ऊपर ایک تبدیلی لانے کی وجہ سے آتا ہے، اور کتاب اللہ سے بڑھ کر کوئی دلوں میں تبدیلی لا سکتا ہے؟ تو آج کا جہاد یہ ہے کہ قرآن کے کام کو عام کر دو. آج کا فتنہ یہ ہے کہ جو مذاہب کی بنیاد پر، چاہے وہ مذاہب کی بنیاد پر، وہ دیوبندی ہے، وہ بریلوی ہے، وہ الحدیث ہے، وہ شیعہ ہے، یا اپنے آپ کو ماڈرن اور ماڈریٹ کہنے والا، غیروں کو راضی کرنے والا کوئی افکار لا رہا ہے، وہ زبردستی ٹھوسنا چاہتا ہے، تو وہ فتنہ ہے. اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے جہاد کرنا، اور اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اگر بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ میرے رسول کی بات مانو، اور رسول کہتا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے داڑھی رکھو، تو پھر ساری دنیا کہے کہ داڑھی منڈوا دو، تم کہو میرے رسول نے کہا میں نے تو داڑھی رکھنی ہے، میرے اللہ کا حکم. آپ کو تو کوئی نہیں نہ روکتا، اپنی ذات کو کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے؟ اگر شکست کھاتے جاؤ گے تو پھر تمہاری بیٹیوں کے چہروں سے نقاب زبردستی اتاری جائے گی، لیکن سٹینڈ لے لو گے تو دشمن سرنڈر ہونے پہ مجبور ہو جائے. دشمن اگر تلوار کو روک لے، سرنڈر کر دے، تو تم بھی اپنی تلوار کو روک لینا. یہ جو آخر پہ ہم پڑھیں گے فنتہو کا لفظ جو آیا ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ شرک سے توبہ کر جائیں، وہ گناہ سے توبہ کر جائیں، نہیں. وہ گناہ کی بات، شرک کی بات، کفر کی بات نہیں ہے. وہ بے شک اپنے کفر پر قائم رہیں، اپنے کفر کو اپنی طاقت کے ساتھ ٹھوسے مت. اس سے بعد ہم ہی کہتے کہ امریکہ مسلمان ہو جائے، خواہش ہے کہ ہو جائے، لیکن زبردستی ہماری کوئی خواہش نہیں. لیکن زبردست ہماری خواہش یہ ہے، جس کے لیے ہم قوت بھی لگائیں گے، کہ کوئی امریکہ اور کوئی ہندوستان اپنی ثقافت میرے گھر میں داخل نہ کرے. یہ ہے وہ فتنہ جس سے لڑنا ہے ہم، اور اب اس کے لیے کسی تلوار کی ضرورت نہیں، اس کے لیے ابھی کسی بندوق کی ضرورت نہیں. پہلے مرحلے میں میں اور آپ، کلکم مسئول، تم میں سے ہر کوئی مسئول ہے، رسول اللہ نے کہا ہے، اور ہر ایک کوئی رعیت ہے، ہر مسئول سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر اس کی رعیت سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بتا اے مسئول، اے گھر کے مالک، اے اپنے اقتدار رکھنے والے دفتر میں، اپنے علاقے میں اقتدار رکھنے والے، بتا کیا تو نے اللہ کے دین کا نفاذ کیا تھا؟ پہلے تو مجھ سے پوچھا جائے گا، خاور بٹ یہ بتا اپنی ذات پہ کیا تھا؟ اپنے گھر والوں پہ کیا تھا؟ اپنے علاقے والوں کو سمجھایا تھا؟ مجھ سے پوچھا جانا درجہ بدرجہ. امیر المومنین مل جائیں تو پھر راہ کی رکاوٹوں کو انشاءاللہ ختم کریں گے. پھر طاقت کا استعمال کرنا پڑا تو کریں گے، لیکن زیادتی کسی سے نہیں کریں گے. کوئی آدمی توبہ کر لے تو ہمیں لا تصریب الیوم علیکم کہنا آتا ہے، ہمارے وسے میں یہ بات موجود ہے، لا تصریب الیوم علیکم. پھر ہم اتنا حوصلہ رکھتے ہیں، اتنے عالی ظرف ہیں کہ ہم معاف بھی کر سکتے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یحب، نہیں پسند فرماتے، المعتدین، زیادتی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتے. جی چاہتا ہے کہ جس نے میرے بھائی کو مارا ہے میں اس کا خاندان اڑا دوں، جی تو چاہتا ہے. کیوں نہیں اڑانا؟ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ مجھے ناراض، اللہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، بس اتنی سی. یہ ہاتھ کس نے روکا ہے؟ یہ ہاتھ رک جائے، لا تصریب الیوم علیکم. تاریخ میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہاتھ نہیں رکا، جذبات کا غلبہ تھا. ذرا سنیے ایک موقع، مکہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، حکم دے دیا لا تصریب الیوم علیکم، جلغار کے دوران حکم دے دیا لا تعتدو، دیکھنا اب جلغار تو ہو رہی ہے لیکن جو آدمی سرنڈر کر جائے، جو آدمی خانہ کعبہ میں چلا جائے، جو آدمی ابو سفیان کے گھر چلا جائے، جو آدمی اپنے گھر میں ہی بیٹھ جائے، سب کو آج امان ہے۔ یہ اعلان تو ہو گیا۔ ایک سائٹ سے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جرنیل تھے، اس سائٹ سے اپنی فوج کو لے کر وہ داخل ہوئے۔ جس سائٹ سے داخل ہوئے وہاں کے لوگوں نے لڑنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن جب یہ دیکھا کہ سارا مکہ تو سرنڈر ہو گیا ہے تو انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ، تلواریں لے کر آگے بڑھے۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو خالد ابن ولید نے اپنی تلوار کو روکا نہیں، 12 افراد اس میں قتل ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کو، محسن انسانیت کو جب یہ خبر ملی کہ وہاں پر ایک روایت میں 4 آتا ہے، ایک میں 12 ہیں، اتنے افراد قتل ہو گئے ہیں، آپ بھاگے ہوئے آئے، اس طرح کی آپ کی ردا مبارک زمین پر گزٹ رہی تھی جس طرح بہت پریشانی کا عالم ہو، اور آتے ہی پوچھا، خالد مجھے پتا چلا ہے کہ تم نے ان لوگوں پر اس وقت حملہ کر دیا جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، انہوں نے جو کلمہ پڑھا تھا وہ تو موت کے ڈر سے پڑھا تھا، کوئی دل سے تھوڑا پڑھا تھا۔ سرکار کا چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمایا، ہل شککت قلوبہم، کیا تو نے ان کا سینہ چیر کر پڑھ لیا تھا؟ دلوں کا راز کا جاننے والا تو اللہ ہے، تو نے اللہ بننے کی کوشش کی ہے؟ پھر آپ نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، اے اللہ، محمد تیرا رسول ان قتلوں سے بری ہے، اس کے بارے میں خالد سے پوچھ رہا ہوں۔ لا تعتدو ان اللہ لا يحب المعتدین، ہمارے سامنے محمد رسول اللہ کا اسوہ ہے۔ یہ انتقام انتقام کے نعرے، یہ جلاؤ اور گھراؤ، یہ املاک کو نقصان پہنچانا، مومنانہ شان کے خلاف ہے۔ یہ غیروں کا طریقہ تو ہو سکتا ہے، اللہ اس کا رسول اس سے بری، مومن ایسا نہیں کرتے۔ میں بات سمجھا سکا جی؟ اگلی بات 190 تو آج ہوگی انشاءاللہ، اگلی آیا کریم میں ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے، ٹائم ہمارا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ عظیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين۔ وقاتلوا، اب قتال کرو، اب لڑو، ہم ان سے، اب ان سے لڑو، حتی لا تکون فتنۃن، حتی بھی اردو کا کلمہ، کون کا مطلب ہی اردو کا کلمہ ہے یہ ہونا، حتی لا تکون، یہاں تک کہ نہ ہو فتنۃن، کوئی بھی فتنہ، الف لام لگا ہوتا تو کوئی خاص فتنہ ہوتا، یہاں الف لام نہیں ہے، تنوین آ گئی ہے، اور تنوین میں میں نے عرض کیا تھا یہ خاص کو عام میں بدل دیتا ہے، خاص فتنے کی بات نہیں ہو رہی، کسی طرح کا بھی کوئی فتنہ، فتنے کوئی کوئی قسم، کوئی نو، ساری کی ساری، کوئی فتنہ نہ رہے۔ وہ یکون دین، وہ یکون اور ہو، الدین، یہاں الف لام لگا ہوا ہے، اصل دین، اور دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کے طریقے کو، دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کے کرینے اور سلیقے کو۔ زندگی گزارنے کے طریقے، کرینے، سلیقے تو مختلف لوگوں نے سکھائے ہیں، کہیں سقراط نے سکھایا ہے، کہیں بکرات نے سکھایا ہے، کہیں افلاطون نے سکھایا ہے، وہ ان کے ادھیان ہیں۔ کہیں اس دور کے لوگوں نے بھی سکھائے ہیں دین، کہیں ماؤں نے سکھایا ہے، کہیں لینن نے سکھایا ہے، کہیں اینجل نے سکھایا ہے، کہیں مارکس نے سکھایا ہے۔ یہ مختلف مشرق اور مغرب کے مفکرین، خود ہمارے اندر کے کچھ مفکرین نے بھی زندگی گزارنے کے کچھ طریقے، کرینے، سلیقے بنائے، یہ ان کے دین ہیں۔ اس کے ساتھ الف نام لگا ہے، خاص دین ان کا نہیں، وہ جو اللہ نے بنایا ہے، وہ دین جو اللہ کے نے سکھایا ہے، زندگی گزارنے کا وہ طریقہ، وہ کرینہ، وہ سلیقہ جو اللہ نے بتایا ہے، جس کی سرند اس کتاب میں موجود ہے، جس کی سرند محمد رسول اللہ کی سیرت میں موجود ہے، اس کا نام دین ہے۔ للہ، دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے، دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ جب یہ معاملہ آ جائے تو فن انتہو، اگر وہ باز آ جائیں، فتنہ گری سے فتنے ختم ہو جائیں اور فتنے سر نہ اٹھائیں، ایک ہے فتنے کو شکست ہو جائے، ایک ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اگر وہ باز آ جائیں، اس طرح کی حرکتیں نہ کریں، فلاؤ دعان، تو پھر کوئی ان سے دشمنی نہیں، پھر کوئی عداوت نہیں، الا علی الظالمین، سوائے ظالموں کے۔ پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا کہ پہلی دفعہ اللہ جل شانہ نے قتال کا حکم دیا ہے، اس سے پہلے تو ہر معاملے میں صبر ہی کرنا ہے، اپنے ہاتھ کو روک کے ہی رکھنا ہے، زیادتی کے جواب میں بھی صرف صبر کرنا ہے، حتیٰ کہ آپ حرم میں تشریف لے کر جا رہے ہیں، خالصتاً عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے کر جا رہے ہیں، ساتھ اسلحہ بھی لے کر نہیں جا رہے، تو فتنہ گروں نے محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کو حدیبیہ میں روک لیا تھا، کہا یہاں بھی تلوار نہیں چلانی، تلوار روک لو۔ اور جب معاہدہ ہوا کہ اگلے سال آنا، تین دن کے لیے آ جانا، تو یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے، جو صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے یہ 6 ہجری کا ہے۔ اگلے سال جب 7 کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ عمرے کے لیے تشریف لے کر جا رہے تھے، یہی مہینہ ذوالقعدہ کا تھا، اس وقت بھی ذوالقعدہ کا مہینہ تھا، حرمتوں کا مہینہ تھا، حرمتوں کے مہینوں میں کسی کو قتل نہیں کیا جاتا، اب بھی ذوالقعدہ کا مہینہ ہے اور اب بھی عمرے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن اس دفعہ جاتے ہوئے کہا کہ دیکھنا، اگر تمہارے دین کی راہ میں رکاوٹ بنے، تو پچھلے سال ہم نے کہا تھا صبر کرنا، ہاتھ نہ اٹھانا، اب کہتے ہیں صبر نہ کرنا، ہاتھ اٹھانا، کتنا ہاتھ اٹھانا، پھر تمہاری تلواریں میانوں میں نہ جائیں جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے، حتی لا تکون فتنہ، جہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ یہاں ایک بات اور پہلے میں کہتے ہوئے آگے بڑھوں،
अमूमन लोग हमें ये बात समझाते हैं कि जनाब अगले की ताकत ज्यादा हो तो अकलमंदी का तकाजा ये है कि उस वक्त अपने आप को बचाकर निकल जाओ और इस वक्त तक आपके दिमाग में ये बात मौजूद है। तो आप उसकी दलील भी ये देते हैं कि जब कमजोर थे मुसलमान हुदैबिया के मौके पर उमरा करने की इजाजत नहीं मिली तो आपने सुलह करके वापसी का रास्ता इख्तियार कर लिया था। नहीं लगो नहीं, इस लम्हे तक किताल की इजाजत नहीं थी, सुलह हुदैबिया के मौके तक किताल का हुक्म ही नहीं अभी आया था। अगर किताल का हुक्म ना आया हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह किताल कर सकते थे, और जब किताल का अगले साल हुक्म आ गया है वाकया वही है, फिर हुदैबिया ही की तरफ जा रहे हैं, फिर उमरा ही करने जा रहे हैं, महीना वही है, मामला वही है, मुशरकीन भी वही है, रोकने वाले भी वही हैं। कहा कि अगर अब रोके अब कोई कंप्रोमाइज नहीं, इस्लाम में अल्लाह के हुक्म के मुकाबले पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होता। जो इस बात को कहते हैं आज के दौर में लोग उसे कहते हैं शिद्दत पसंद, फंडामेंटलिस्ट। ये फंडामेंटलिस्ट अगर है इंसान इस पर अमल करने पे तो हमें उस बात पे फख्र है कि हम, अरे अल्लाह ने कहा कि उस वक्त तक लड़ना जब तक फितना खत्म ना हो जाए। अब किताल का हुक्म आ चुका, किताल का हुक्म आ जाए तो उसके बाद फिर अगर फितना गर फितना गरियां करते रहे तो मोमिन फिर आराम से रहता है। लोगों मोमिन तो होता ही मोमिन है, मोमिन कहते ही उसको हैं जो खुद भी अमन से रहता है। आमाना यूमिनो ईमानन का कलिमा अमन से निकला, सलामती इसके दीन का नाम है, इसे इस्लाम कहते हैं। यह सिर्फ अमन कायम करना चाहता है, दुनिया में आने का मकसद सिर्फ अमन को कायम करना है। हर ताकतवर छोटे को खा जाता था, का यह जंगल का कानून है, इंसानों के अंदर रहना है तो रब का कानून जो मुसावात और बराबरी का कानून है, जो अदल और इंसाफ का कानून है, उसे इस्तेमाल करना होगा। अब तुम ज्यादती नहीं कर सकते, और अगर कोई ज्यादती करके किसी के अमन को तहवाला करना चाहे, किसी की जान से खेलना चाहे, किसी के माल से खेलना चाहे, किसी की इज्जत से खेलना चाहे, वो शख्स अगर किसी के आजादी से खेलना चाहे तो याद रहे कि अब कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, अब तलवार चलेगी, अब मुकाबला होगा, अब लड़ाई होगी, अब खून बहेगा। ये फितना घरों ने अगर जानों के नजराने मांगे हैं, फितना घरों ने अगर आजादियों को सल्ब करने का फैसला किया है, फितना घरों ने अगर इज्जतों को पामाल करने का फैसला किया है तो तलवारें मुसलमानों की उस दिन तक नहला में नहीं जाएंगी, वो खून में नहाती रहेंगी जब तक फितना घर खत्म नहीं हो जाता या वो फितना घर तौबा नहीं कर लेता। उसे तौबा करना है, वो वापस पलटे, अल्लाह के हुक्म की तरफ आ जाए। तो गोया मोमिन होता वो है जो अमन के साथ रहता है और अपनी तलवार भी इसलिए चलाता है कि किसी फितना घर ने अगर अमन को तहवाला कर दिया है तो उस फितना घर को खत्म कर दे ताकि अमन ही कायम रहे। तो गोया कायनात के अंदर पूरी दुनिया में अगर अमन का कोई मौजूद हो सकता है तो मुसलमान हो सकता है, जिसका दीन भी सलामती, जिसका काम भी सलामती। अगर दुनिया पनाह चाहती है, अगर दुनिया अमन चाहती है
ظلم سے چھٹکارا چاہتی ہے تو اسلام کے دامن کے علاوہ اسے کہیں پناہ نہیں مل سکتی، اسے اس کی طرف واپس پلٹنا ہے، اپنے اللہ کی طرف واپس آنا ہے، زندگی گزارنے کا وہ طریقہ اختیار کرنا ہے جس طریقے کے ساتھ میرے اللہ نے گزارا کرنے کے لیے کہا تھا، کرے گا تو اس کے گھر میں سکون آ جائے گا۔ یہ بات میں یہودیوں کو ہی نہیں کہہ رہا، یہ بات میں نصرانیوں کو ہی نہیں کہہ رہا، یہ بات میں ہندوؤں کو نہیں کہہ رہا، میں خود کلمہ گو لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں، تم اپنی زندگی کو دیکھو، کہیں تمہاری زندگی اللہ کے حکم کے خلاف تو نہیں چل رہی، کہیں تم فتنہ گر تو نہیں ہو گئے۔ جب کوئی کلمہ گو رشوت لیتا ہے تو فتنہ پیدا کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ جب کوئی کلمہ گو چوری کرتا ہے، جب کلمہ گو ڈکیتی کرتا ہے، وہ فتنہ گر ہے یا نہیں ہے؟ ایک یہ بھی بحث ہوتی ہے کہ کلمہ گو کو مارنا ہے، چور ڈاکو اگر کلمہ گو ہو، قاتل لوگوں کے گردنوں میں اڑانے والا اگر کلمہ گو ہو تو کیا اس کلمہ گو کو نہیں مارا جائے گا؟ کیا اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا؟ قصاص لیا جائے گا۔ اور میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، اگر پپو کے قاتلوں کو ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں سرعام پھانسی جب دی گئی تھی، کتنے عرصے تک قتل کا تصور نہیں آیا تھا، وہ بھیانک جرم جو انہوں نے کیا تھا لوگ بھول گئے تھے۔ یہ قصاص تو امن کو قائم کرتا ہے، اللہ کے دین کے مطابق چلیں گے تو گھروں میں سکون آ جائے گا۔ جب میں قانون کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو ممکن ہے کہ وہ بات پوری وضاحت نہ دیتی ہو، میری اس سے مراد یہ ہے کہ جب امی اور ابو کا معاملہ ہو تو ان کے سامنے اللہ کا قانون ہے، اف تک نہیں کہنا۔ اگر اس قانون پر اندر عمل کریں گے تو گھروں کے اندر سکون آئے گا کہ فتنہ گری ہوگی، اور اس کو توڑنے پہ کیا فتنہ گری گھروں میں نہیں ہو رہی؟ خاوند بیوی ایک دوسرے کے ساتھ اپنے اپنے فرائض جو اللہ نے کہے ہیں وہ پورے کرتے رہیں، یہ اللہ کا قانون ہے۔ وہ بیوی فرائض پورے نہ کرے، وہ شوہر فرائض پورے نہ کرے تو گھر میں سکون رہے گا کیا فتنہ ہوگا؟ اس فتنے کو ختم کرنا ہے، یہ فتنہ نہ رہے۔ دکاندار اگر ملاوٹ کرتا ہے تو وہ ملاوٹ نہیں کرے، وہ ملاوٹ کرتا ہے تو فتنہ گری کرتا ہے۔ اسلامی قانون کے مطابق اس کی گرفتاری بھی ہوگی اور اس کو سزا بھی ہوگی۔ یہ قتال اور جہاد صرف کفار کے خلاف نہیں ہوتا، یہ جہاد خود ان کلمہ گو لوگوں کے خلاف بھی ہوتا ہے جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزیاں بھی کرتے ہیں۔ وَقَاتِلُوهُمْ، یہ ہم سے مراد وہ سارے جن کو ابھی میں نے گنوایا ہے، وَقَاتِلُوهُمْ، تو قتال کرو ان کے خلاف جو فتنہ گری کرتے ہیں، پاکستان کے لوگوں تمہارے اپنے مدارس میں اس قرآن حکیم کو پڑھنے کی کھلی اجازت ہے کہ ہم تمہارے مدرسوں کو بند کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں؟ اس کتاب کے ذریعے تو امن ملا تھا، امن کی کتاب کو پڑھنے پہ اگر پابندیاں لگیں گی، کورس کو تبدیل کیا جائے گا، کورس کے اندر سے اگر اس کو نکالا جائے گا تو فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ امن کو قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ इसका पढ़ना क्या तुम्हारा दीन है? जो इसको रोकने की कोशिश करेगा वो फितनागरी कर रहा है या नहीं कर रहा? उसका नाम बुश भी हो सकता है और उसका नाम मुशर्रफ भी हो सकता है। जो भी फितनागर होगा अब तलवार उसके खिलाफ चलेगी। मैं पूछता हूं पाकिस्तान के लोगों, क्या मस्जिद और के अंदर बैठे हुए लोगों पर बम्बारमेंट करके 15-15 साल के बच्चों को बाजोड़ के अंदर शहीद नहीं कर दिया गया? क्या जुर्म था उनका? वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहते थे, वो अपने अल्लाह का कलाम जो अमन कायम करने के लिए था उसको पढ़ते थे। बाजोड़ के शहीदों का क्या कसूर है जिसने उनको शहीद किया है? क्या वो फितना गरीब नहीं कर रहा? मैं पूछता हूं आपसे, मेरी अफसा की बेटियों का क्या कसूर था? वो कुरान हकीम ही तो पढ़ती थी, वो हदीस रसूल ही तो पढ़ती थी, ज्यादा से ज्यादा यही जुर्म किया था ना। वो जो कुरान का हुक्म है अमल बिन मारूफ व नहि अनिल मुनकर, जिस फितनागर में वो फास्फोरस बम चला चला कर इफ्फत मां बेटियों को कोयला बना दिया है और वहां से अगवा करके जिन्हें लोगों की लौंडियां बना दिया। मैं पूछता हूं उस वक्त के यजीद के खिलाफ, क्या तुम्हारी तलवारें अभी नहीं निकलेंगी? क्या इससे बड़ी फितनागरी का इंतजार है? क्या ये चाहते हो कि वो फितनागरी तुम्हारे घरों तक डायरेक्ट पहुंचे? अगर आज नहीं रोकोगे तो सुनो लोगों सुनो, फिर वो तूफान बदतमीजी तुम्हारे घरों तक पहुंचने वाला। न तुम महफूज रहोगे न तुम्हारी औलादें महफूज रहेंगी। क्या तुम्हें नहीं पता अपने एजेंटों के जरिए बुश ने यहां पर वो खेल खेला है जो बड़ी फितनागरी करने वाला है? 5:21 के ऊपर बीबी बेनजीर को गोली लगती है और उसके मरने की खबर डॉक्टर बाबर अवान पहली दफा अनाउंस करता है। 6:30 पर सलामती काउंसिल का इजलास बुलाया जाता है। मैं पूछता हूं कि इतने थोड़े अरसे में रिक्वायरमेंट कब जारी हुई थी? यह इजलास बुलाने के लिए दरखास्त कब आई थी? सलामती काउंसिल का वो एजेंट, एक नुक्ते का एजेंडे पर वो इजलास कैसे शुरू हो गया? 5 मुल्कों से लोगों ने आना था, वो एकदम पहुंच भी गए और उनका इजलास भी ठीक 6:30 पर शुरू हो गया। लोगों, एक ड्रामा तुम्हारे साथ हो रहा है तुम्हारी आजादी को सल्ब करने का। तुम्हारी आजादियां सल्ब की जा रही हैं। जब तक फितना मौजूद होगा, और ये आजादी सल्ब करना क्या खुद एक फितना नहीं है? अब उससे डरोगे कि हुदैबिया के अंदर भी हम डर गए थे, आज फिर डर जाएं? क्या उस वक्त हम डरे थे? अल्लाह के बंदो, किताल का हुक्म नहीं आया था? किताल का हुक्म 1 साल के बाद आया है। और आज जब हमें हमारी आजादी को सल्ब करने के लिए फितनागरी हो रही है, 1400 साल हो गए इस हुक्म को आए। अब वो रवैया नहीं होगा,
آپ کہنے کہ آپ کچھ جذباتی ہو گئے. بات تو وہی ٹھیک ہے, اسلحہ نہیں ہوگا, طاقت نہیں ہوگی, بش سے کیسے لڑو گے؟ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم اتنا اسلحہ اکٹھا کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے. یہ تو نہیں کہا کہ ان کے مقابلے کا اکٹھا کرو. خذو حذرکم ما استطعتم, خذو حذرکم, اپنے بچاؤ کے لیے اسلحہ اکٹھا کر لو, ما استطعتم, جتنی تم استطاعت رکھتے ہو. تم لڑ تم کو تم میرے لیے رہے ہو, میرے لیے لڑنے والوں سنو, ان اللہ مع المجاہدین, اللہ مجاہدوں کے ساتھ ہوتا ہے. ان اللہ مع المتقین, اللہ متقیوں کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ ان کے ساتھ ہے جو اس کے رستے پہ چلتے ہیں. اللہ جس کے ساتھ ہو, اسلحہ اس کے پاس زیادہ ہے کہ امریکہ کے پاس؟ مجھے آواز نہیں آئی رہی. مضبوط اللہ والے ہیں جن کی پشت پر اللہ ہے, یا وہ مشرم مضبوط ہے جس کی پشت پر امریکہ ہے؟ تو آپ کس بات پہ ڈرنے لگے؟ آپ کس بات پہ ڈرتے؟ آپ کو تو اتنا بھی کہہ دیا جائے, یہاں تو قتال کے لیے کہا, آپ کو تو اتنا بھی کہہ دیا جائے کہ صرف احتجاج کر رہے ہیں, آپ احتجاج کے لیے بھی باہر نکلنے کا اندر سے حوصلہ ختم ہو گیا. میں احتجاج کا تو نہیں, یہاں تو قتال کا حکم دیا جا رہا. کیوں یہ صورت ہو گئی لوگوں؟ اس دین کو آپ نے قرآن حکیم کے بجائے لوگوں سے سیکھنا شروع کیا ہے. ڈائریکٹ قرآن حکیم کو پڑھو, تمہارے اندر کا انسان زندہ ہو جائے گا, تمہارا اللہ تمہاری مدد کو آتا ہوا تمہیں خود دکھائی دے گا. بدر کی لڑائی میں ان کے پاس کتنا اسلحہ تھا؟ 1000 کے لشکر جرار کے پاس 900 افراد تلواروں کے ساتھ مسلح. کیل کانٹے سے وہ مسلح دستہ, جس طرح آج, میں پھر یہ جملہ استعمال کر, جس طرح آج پاکستان کو نابود کرنے کے لیے امریکہ اپنے پلیت عزائم کے ذریعے مشرف جیسے لوگوں کو آگے کر کے ہمیں برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے, بالکل اس زمانے میں, اس زمانے کا ابو جہل, اس زمانے کا ابو سفیان, اس زمانے کا ابو لہب, اس زمانے کا عتبہ عتیبہ, یہ سارے مل کر آئے تھے کہ آج مسلمانوں کی نئی نویلی, وہ چھوٹی سی مملکت مدینہ کی اسلامی مملکت جہاں اللہ کے دین کے نفاذ کی بنیاد پر امن قائم کر دیا گیا ہے, اس کو فتنے میں مبتلا کر دیں گے اور اسے تباہ کر دیں گے. انہوں نے بھی تباہ کرنے کی کوشش کی تھی جس طرح آج تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی. وہ لشکر جرار پوری قوت کے ساتھ, اور مسلمان ٹوٹل جو لے کر نکلے وہ 313 تھے. ان 313 کے پاس 8 تلواریں تھیں. 900 تلواروں کے مقابلے پر کتنی تلواریں ہیں؟ کوئی مقابلہ نظر آیا ہے؟ اور یار لوگوں, ہمارے پاس تو امریکہ کے مقابلے پر ایٹم بم بھی موجود ہے. دنیا کے اندر میرے اور مسلمانوں کی تعداد بھی امریکیوں اور عیسائیوں سے بہت زیادہ ہے, دولت بھی ہمارے پاس بہت زیادہ ہے, میرے مسلمان بھائیوں کے پیسوں کی بنیاد پہ تو امریکہ اور یورپ کے بینک چلتے ہیں. تھر تھر کون کانپ رہا ہے؟ کون تھر تھر کانپ رہا ہے؟ یعنی اللہ ہمارے پیچھے, جس طرح ہم نے کلمہ پڑھا صحابہ نے بھی اسی طرح کلمہ پڑھا تھا. اگر پہلے ہم اچھے نہیں تھے تو لوگوں, صحابہ پہلے کب اچھے تھے؟ انہیں اچھا تو کلمے نے اور اس کتاب نے کیا ہے. کلمہ ہم نے بھی پڑھ لیا ہے, کتاب ہمارے پاس بھی ہے, یہ دونوں قوتیں تو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہیں، یہ قوتیں تو مضبوط ترین قوتیں ہیں، انہوں نے انہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنایا تھا. آٹھ تلواریں آپ نے کہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آرڈر کے بعد، قتال کے آرڈر کے بعد کوئی کمپرومائز کیا ہے کہ ہمارے پاس آٹھ تلواریں، ان کے پاس 900 تلواریں اور نیزے اور بھالے ہیں، کوئی کمپرومائز کیا ہے؟ صلح حدیبیہ تو بہت یاد آتی ہے مشرف صاحب کو، صلح حدیبیہ کے وقت تو آرڈر ہی نہیں آیا تھا قتال کا، وہ تو قتال اس لیے نہیں ہوا، آرڈر آ گیا ہے تو اب کہا ہے کہ خبردار فتنے کو ختم کرنے تک لڑنا. دو گھوڑے، آٹھ تلواریں اور کتنے گھوڑے؟ 350 گھوڑوں کے مقابلے پر ان تلواروں میں، آٹھ تلواروں میں ایک تلوار حضرت عکاشہ کی تھی. لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹ گئی، ہنستے ہوئے آ گئے، یا رسول اللہ باقی سات رہ گئی، ایک یہ بھی گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہوں نے پوری تیاری کر رکھی تھی، جنگ کی تیاری کم نہیں کی تھی، تم کسے تیاری سمجھتے ہو؟